مولانا چوتھے امام کی شہادت کی تسلیت وقت کے امام کے حضور پیش کرنے کے لیے پرچم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مزید عزت و سلامتی تمام مجاہدین اسلام کی فتح و نصرت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد محمد بحجم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان خداوند متعال کا، جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ اس نے سعادت نصیب کی ہے دین کو سمجھنے کی، دین کو دوسروں تک پہنچانے کی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کی، ان کے غم کو منانے کی، ان کے پرچم کو بلند رکھنے کی۔ اور یہ وہ عہد ہے گویا جو ہماری نسلوں نے امامت کے ساتھ، اس عظیم الشان خاندان کے ساتھ کیا، کہ چاہے مشکل کیسی بھی ہو پرچم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سر بلند رکھیں، سرفراز رکھیں۔ آج شب شہادت ہے ایک اور مظلوم ہستی کی، وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی اس مظلومانہ شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے اور کل خاندان اہل بیت اطہار کی مظلومیت پر ان کی تسلیت وقت کے امام کے حضور پیش کرنے کے لیے ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اہم ترین ہدایتیں انسان کے لیے ارشاد فرمائیں، ظاہر خداوند تعالیٰ کی ہر آیت اہم ہے اور پوری کائنات کے لیے ہدایت خدا بھیجے جو قیامت تک کے لیے چلے، اور اتنی سی ایک کتاب، ظاہر ہے کہ ایک ایک آیت پھر اپنے اندر پورا پورا سمندر رکھے ہوئے ہوگی معانی کا، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا۔ اتنی سی کتاب کے اندر پوری ہستی کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت جمع ہو جاتی۔ اب یہ تھا کہ اس میں بھی کچھ چیزیں انسان انتخاب کرتا ہے کہ جو اہم ترین پیغامات ہیں، ظاہر ہے کہ ہر کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا ہے، اور حافظ ہو بھی جائے تو اس تمام کے تمام مفاہیم ایک ساتھ ذہن میں آئیں، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو جو اہم ترین پیغامات ہیں ان کو انسان ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر رکھتا ہے تاکہ اس کے اوپر محنت کرے۔ ان پیغاموں میں سے ایک پیغام اس دنیا اور اس دنیا کا تعلق ہے۔ یہ تعلق کیا تعلق ہے؟ طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کی خدمت میں، آپ اس کو تعلیم کہیں یا تربیت کہیں، اس کا بنیادی ترین اصول اسلامی تعلیم و تربیت کا وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے واقعاً اپنے اوپر محنت کرنی ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مکتب کے لیے، اس فکر کے لیے کارآمد بننا ہے، اس کو اس بنیادی اصل پر بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی. یعنی مثال کے طور پر کوئی مجھ سے کہے کہ ہم واجبات کو انجام دیں، حرام سے بچنے کی کوشش کریں، کیا یہ اسلامی تربیت کے لیے کافی ہے؟ میں کہوں گا پہلے قدم کے لیے بہت اچھا ہے، پہلے قدم کے لیے اور آخر تک ضروری ہے، لیکن جو سب سے زیادہ اثر اسلامی تربیت کا ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتا ہے، اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم دنیا اور آخرت کے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کو اہل بیت اطہار نے اپنی روایات میں ذکر موت تعبیر کیا ہے. اس کی چند جملوں میں تشریح عرض کروں گا. مولا چوتھے امام کی عظیم الشان ہستی کی مظلومیت پر درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بعض اوقات ہم لوگ روایات میں کوئی جملہ سنتے ہیں اور معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، اس کے مفہوم کو سامنے سامنے بس لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو اس کی تاثیر ہوتی ہے اس سے بعض اوقات بدقسمتی سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں. مثلاً اگر ہم سے پاکستان میں، ہندوستان میں جو اردو بولنے والے اور اس علاقے کی مختلف زبانیں بولنے والے ہیں عربی اور فارسی کے علاوہ، ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی پانچواں عقیدہ کیا ہے، اصول دین میں پانچواں اصول دین کیا ہے، تو ہم توحید، عادل، نبوت، امامت اور پانچویں عقیدے میں بیان کریں گے قیامت. صحیح، خود قیامت کیا ہے؟ قیامت ایک مرحلہ ہے جس میں یہ ہوگا کہ جو اس وقت کی تمام موجودات ہیں، اس وقت کے جتنی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے نظام ہیں، یہ درہم برہم ہو جائیں گے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ سب درہم برہم ہو جائے گا. یہ ایک مرحلہ، اس کا نام ہے قیامت، ایک مرحلہ. اچھا، اس قیامت سے پہلے جو لوگ مر گئے ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ وہ برزخ میں. اس برزخ اور اس دنیا اور اس برزخ کے درمیان چھوٹا سا ایک اور ٹرانزیشنل فیز ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں موت. کہ انسان جب اس دنیا کے اندر ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے، آپ کے لیے نہیں کہوں گا، اپنے لیے کہوں گا انشاءاللہ آئے گا، وہ یہ کہ ایک ٹرانزیشن ہوگا، یہاں سے ختم ہو جائے گا، ایک اور دنیا میں داخل ہو جائیں گے. یہ ٹرانزیشن موت کہلاتی ہے. جیسے آپ اس دنیا میں داخل ہوں اس کو برزخ کہتے ہیں، الی یوم القیامہ، یوم قیامت تک برزخ ہے. پھر برزخ کے بعد کیا ہے؟ پھر قیامت آئی، اور قیامت کے بعد اب ایک اور دنیا شروع ہو گئی، میدان حشر. اس میدان حشر کے بعد گویا پل صراط ہے، اس پل صراط کے بعد مثال کے طور پر جنت ہے. اس پورے پروسیس کو معاد کہتے ہیں عربی میں، معاد. معاد کا مطلب ہوتا ہے واپسی، واپسی. یہ جو پورا واپسی کا پروسیس ہے، اس میں ایک اسٹیج کا نام قیامت ہے. اچھا، اب اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے بھائی آپ کا اصول دین، پانچواں اصول دین کون سا ہے، آپ کہیں گے قیامت. ٹھیک ہے، بہت اچھا لفظ جو فارسی اور عربی میں استعمال کیا گیا، انہوں نے کہا اصول دین کا پانچواں عنصر ہے معاد. وہ لوگ قیامت نہیں لکھتے، وہ لوگ معاد لکھتے ہیں. معاد کا مطلب کیا ہے؟ واپسی. جیسے ہم کہتے ہیں پورا واپسی، تو اس کا مطلب ہے یہ پورا پروسیس ہمارے اصول دین میں سے ہے، یہ پورا کا پورا پروسیس. اب جب آپ کہتے ہیں پورا پروسیس، تو پھر آپ کو بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے. تو اگر آپ نے موت سے مطلب صرف وہ ٹرانزیشن لیا چند منٹس کا پوسیبلی یا شاید کم، تو بہت ساری حقیقتیں آپ کے ہاتھ سے رہ جائیں گی. اور اگر آپ نے پانچواں عقیدہ صرف قیامت کا وہ وقت لیا جب سب کچھ تباہ ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. تو آپ کو اپنے اندر کیا سوچنا ہوتا ہے؟ اس پورے پروسیس کو سوچنا ہوتا ہے. جب آپ پورے پروسیس کو سوچیں گے، تب آپ کے سامنے بہت سارے راز کھلیں گے. اور وہ راز کیا ہوں گے؟ مثال کے طور پر جب میں یہاں سے ختم ہو جاؤں گا، یہ میری باڈی تو ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا مطلب کیا ہے، اس کی ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. مومن کے جسم کو بھی خداوند متعال باقی رکھتا ہے، مومن کے جسم کو بھی. اور یہ وہ نہیں ہے جو ہم نے صرف مثلا ایران میں، عراق میں سنا ہو اور مثلا تاریخ میں لکھا ہو، نہیں، آج کے زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں بھی، حتیٰ کراچی کے جہاں جو میں نے دیکھا وہ میں عرض کروں گا، کراچی کی زمین کے اوپر بھی جو 10 سال پہلے بھی فوت ہوئے کوئی مومن، تو اس کی قبر کو کبھی کسی کو جھانکنے کا موقع ملا تو پورا لاشا رکھا ہوا تھا. 9 سال کے بعد ایک آدمی کی قبر کو نکال کر کہیں اور لاشا دفن کرنا پڑا سڑک بننے کی وجہ سے. تو جس نے سر کو تھاما تھا وہ کہہ رہا تھا گدی کے نیچے گوشت احساس کر رہا تھا میں 9 سال بعد کراچی میں. اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا، مومن کے جسم کو بھی خدا محفوظ رکھتا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی عزت و ناموس حفاظت کے لیے، پار چنار کے مومنین کی حفاظت کے لیے، دنیا میں جہاں کہیں مجاہدین ہیں ان کی حفاظت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ ایک پروسیس ہے، یہاں سے وہ جسم ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی، وہ جسم قبر کے اندر چلا جائے گا، اس کے بعد ہم کیا ہوں گے؟ ہمیں ایک وجود دیا جائے گا، اس کو برزخی وجود کہتے ہیں. یہ جو برزخی وجود ہے اس میں ہمارے آج کے دور کی، اس وقت کے وجود کی کون سی طاقتیں جو وہاں پہ ہمیں ملیں گی اور کون سی ہیں جو نہیں ملیں گی، نعوذ باللہ. یہ ایک وجود ہو گیا. پھر برزخ سے نکل کر حشر ہوگا، جب حشر میں جائیں گے اب کیا ہونے والا ہے، اب کچھ طاقتیں جو اس دنیا میں ملی تھیں وہ واپس مل جائیں گی بڑھ کے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کچھ لوگوں کو وہ طاقتیں نہیں مل پائیں گی. تو ہمارے پاس قرآن کریم میں موجود ہے کہ کوئی شخص یہ کہے گا کہ اے خدایا تو نے مجھے نابینا کیوں خلق کر دیا جبکہ میں تو آنکھوں والا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو دنیا میں آنکھیں نصیب ہیں، برزخ اور حشر تک جاتے جاتے وہ آنکھیں نصیب نہیں ہوں گی. کچھ لوگ دیوانوں کی طرح اٹھائے جائیں گے جبکہ یہاں بظاہر صاحب عقل تھے. کچھ لوگ اس دنیا کے اندر جانوروں کی طرح اٹھائے جائیں گے جبکہ یہاں انسان تھے. آپ نے اور میں نے اگر تربیت پہ کام کرنا ہے تو میں طالب علم ہونے کے ناطے درخواست کروں گا اس پہ محنت کریں، اس پہ محنت کریں کہ ہمارے یہاں کے کون سے اعمال اس دنیا کے اندر کیا دینے والے ہیں. اور یہ عرض کرتا چلوں، آپ کی خدمت میں یہ موضوع نہیں ہے لیکن میں نے کہا کہ اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ کہ اعمال سے بھی زیادہ ایک اور بڑی چیز ہے، وہ کیا؟ اندر چھپی ہوئی عادتیں. ہمارے اندر ایک دنیا چھپی ہوئی ہے جو میں پچھلے مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ان میں سے بہت سارے مسائل وہ ہیں جو ہمیں بھی نہیں پتا ہوتے، ہم اپنے لیے بھی پراسرار ہوتے ہیں. وہ جب مرتے ہیں تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں، انا سنیام اذا ماتن تبی. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں کہ میری کون سی عادت اس دنیا کے اندر مجھے کیا دینے والی ہے. مثال کے طور پر اچھائی سے بیان کرتے ہوئے شروع کرتا ہوں. ایک شخص فجر سے پہلے کھڑے ہو کر کوئی نماز پڑھتا ہے. اس وقت وہ خداوند متعال نے کہا کہ یہ وقت مشہود ہے، خدا اس کو دیکھ رہا ہے. اس خاص وقت میں کوئی شخص کھڑے ہو کر خدا کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، راز و نیاز کر رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، کیا اس کی برزخ اس کی طرح ہے جو اس وقت سو رہا ہے؟ نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے ان دو انسانوں کی برزخ میں. کیا اس کا حشر بھی ویسا ہی ہے جیسے سوتے ہوئے کا ہے؟ نہیں، بہت مختلف ہے. اصل وہ وقت کچھ اور ہے. وہ وقت سمجھ لیجئے ایسا ہے کہ آپ کے پاس اگر 24 گھنٹے مادی دنیا کے اندر اور وہ آدھا گھنٹہ اس دنیا کے 23 گھنٹے پہ بھاری ہے، اس دنیا کے 23 گھنٹے پہ بھاری ہے، وہ آدھا گھنٹہ کچھ ایسی چیزیں انسانوں کو دے سکتا ہے جو یہاں پر باقی دنوں، باقی وقت میں 23 گھنٹے میں نہیں لے پائیں گے. وہ آدھا گھنٹہ یہ دے سکتا ہے. اگر کسی کو یہ حقائق سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں اس کی لائف میں اورینٹیشن کلیئر ہو جائے گی مجھے کرنا کیا ہے. اگر کسی کو یہاں یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں کسی کے سامنے اگر اکڑ رہا ہوں اپنی کسی چیز کے اوپر اس کے نتیجے میں برزخ میں کیا ہونے والا ہے, اگر میرے اندر دل میں کسی کا بغض رکھا ہوا ہے اس دنیا میں مجھے کیا ملنے والا ہے. تو چھوٹی سی ایک مثال عرض کروں گا, میں بار بار سوچ رہا ہوں یہ میرا موضوع نہیں تھا لیکن میں چند جملے کہنے کی وجہ سے اس کو کہہ کر اختتام کرتا ہوں. اب بالکل ایسے ہی جیسے فرض کر لیجئے میں دن بھر کہیں سفر کروں, گزارتا رہوں وقت, اور میری جیب میں یا میرے لباس کے اندر کوئی سڑا ہوا گوشت کا لوتھڑا ہو, یہ کس کو زیادہ پریشان کرے گا, دوسروں کو یا مجھے؟ مجھے. یہ اس انسان کی حالت ہے جس کے سینے میں بغض بھرا ہوا ہے. دوسروں کو بعد میں پریشان کرے گا, پہلے یہ سڑے گا, اور ابھی تو صرف اتنا ہوگا کہ اس کی سڑان جس کو آئے گی قبر میں جا کے دیکھیے کیا ہونے والا ہے, محشر میں جا کے دیکھیے کیا ہونے والا ہے. اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بدتر یہ ہو سکتا ہے کوئی کسی کے لیے غلط منصوبے بنائے, کسی کو گڈھے میں ڈالنے کی کوشش کرے. یہاں پہ بھی گھاٹا اٹھانا ہے, برزخ میں بھی گھاٹا اٹھانا ہے, قیامت محشر میں بھی گھاٹا اٹھانا ہے. یہاں کوئی چیز ختم نہیں ہوگی. کل شیء کل صغیر و کبیر مستطر, خدا تعالیٰ فرماتا ہے تم جو ہر چھوٹی بڑی چیز کر رہے ہو, اور خدا کے کرنے کا مطلب کیا ہے, حتیٰ سوچ رہے ہو, یہ سب نوٹ کر لیا گیا ہے, سب نوٹ کر لیا گیا. وہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم سب کی چیزوں کو کاپی بنا رہے تھے, تمہارے سامنے لے کر آئیں گے. تو آپ نے, میں نے, جس کسی نے اس معاملے میں تربیت کے اوپر کام کرنا ہے اس کو اس موضوع کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. اس میں تھوڑا سا عرفا کے حالات آپ کو مدد دیں گے, وہ لوگ بعض چیزوں کو دیکھ پاتے تھے وہ آپ کو مدد دیں گے, تھوڑا جا کے علم اخلاق کے اندر دیکھ لیجئے, بالکل آخر میں لے جاتے ہوئے جیسے عروج السعادہ ایک کتاب ہے, اردو میں ترجمہ ہوئی بھی ہے, اصل کتاب معراج السعادہ ہے, عروج السعادہ, اس کو دیکھیے. کم سے کم شروع کے 100-150 صفحے جو بھی اس کو کرنا چاہتا ہے اس کو پڑھ لے. اسی طرح آیت اللہ خمینی کی جو کتاب معاد کے نام سے چھپی ہے, اردو میں ان کی تقریروں کا کلیکشن تھا, اس کا ایک سمرائز ورژن چھپا معاد کے نام سے, اس کو تھوڑا سا جا کے دیکھ لیں. آپ چونکہ یہاں پہ الحمدللہ مولا کی محبت میں یہاں تک تشریف فرمائیں, یہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات کا وہ حصہ ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ان کے در کے. اور وہ جو ہمارے پانچویں سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا, مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے. مولا پانچویں امام کی ذات پر درود بھیجے, محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو ان باتوں پر اور اہل بیت کی ان تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے جو ان کے ماننے والے. آج شب شہادت ہے امام چہارم, جیسے ہی آپ کہتے ہیں امام چہارم, اور میں بار بار مولا کا کوشش یہ کرتا ہوں میں معصومین علیہ السلام کا نام بار بار نہ لوں کہ ایسا وہ روٹین کی طرح لگنے لگے, تو میں معمولاً کوئی نہ کوئی نشانی کے طور پہ لیتا ہوں, ایک دفعہ مولا کا نام لوں گا تاکہ ہم ان کے نام کی نورانیت کو حاصل کر سکیں. مولا علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اہل بیت کے سامنے متواضع رہنا بہت ضروری ہے, چاہے آپ کے دل کے اندر بہت تواضع ہو لیکن سامنے بھی ہونا ضروری ہے, اپنے آپ کو تھوڑا سا خاضع رکھنا چاہیے. تو میں نے بھی اپنی زندگی کے لیے کوٹس بنائے ہوئے ہیں کہ مثلا اگر میں تنہائی میں اہل بیت کی زیارت کروں گا تو مثال کے طور پہ میں مولا چوتھے امام کی زیارت میں دو لقب ہمیشہ استعمال کروں, اور یہ میں راز کے طور پہ اپنے لیے رکھتا ہوں تاکہ انشاءاللہ کل میں چوتھے امام کے سامنے جاؤں تو یہ نہ ہو کہ میں نے لوگوں کے سامنے کہہ دیا تھا. امام کو تو پتہ ہے کہ میں نے کس ناموں سے ان کو یاد کیا. اپنے اور اہل بیت کے درمیان کچھ چیزوں کو رازوں میں رکھیں, کچھ چیزوں کو رازوں میں رکھیں. تاکہ وہ راز مرتے وقت وہ اہل بیت تشریف لائیں گے آپ کو اور مجھے وہ راز بتانے کے لیے کہ ہم نے دیکھ لیا تھا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. عام انسان کو سکھاتے ہیں کہ آیا احسان کی جزا احسان کے سوا کچھ ہو سکتی ہے؟ تو اگر آپ نے ان کے سامنے کوئی تواضع دکھایا تو کیا وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے؟ ہمیشہ کوئی راز رکھیں اپنے اندر, کوئی اچھا کام کریں. آج کی شب ہے, کل کا دن ہے, آج کی شب میں کل کے دن میں مولا کے نام پہ کوئی اچھا کام کریں, خاموشی سے, کسی کو مت بتائیں, نہ بچے ماں باپ کو بتائیں, نہ باپ اپنے گھر والوں کو بتائیں, کسی کو نہ بتائیں. اور راز کس کے درمیان رکھے؟ اپنے اور مولا کے درمیان رکھے. یہ کام آئیں گے, یہ کام آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر مولا چوتھے امام کی ذات پر درود بھیجیں, محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. وعجل پر جیسے ہم مولا کا نام لیتے ہیں فوراً چند چیزیں ہمیں فوراً یاد آتی ہیں. ایک مولا کا عظیم الشان صبر, اور میں اس کے اوپر ابھی عرض کروں گا. دوسری بات ان کی دعائیں, صحیفہ سجادیہ سلام اللہ علیہ, کیا بات ہے. تیسری بات, ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ دو تو ہمیں فوراً یاد آتی ہیں, صبر یاد آتا ہے, ان کی دعائیں یاد آتی ہیں, معنویت, کس طرح لوگوں کی تربیت کی. لیکن جو چیزیں ہمارے ذہن سے رہ جاتی ہیں وہ یہ کہ انہوں نے اس سخت حالات میں لوگوں کی زندگی کی مشکلات کیسے حل کی تھی, یہ ہمارے ذہنوں سے نکل جاتا ہے. لہذا میں جیسے آپ کے سامنے کہوں گا آپ کے سامنے مولا کی اسارت آئے گی, بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے کہ آنا چاہیے. آپ کے سامنے مولا کی دعائیں آئیں گی, 100% صحیح ہے, لیکن چیپٹر یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے. مولا کی زندگی بہت وسیع ہے, بہت وسیع. جو کچھ انہوں نے انسانیت کے لیے کیا وہ کیا تھا, وہ کیوں نہیں یاد آتا؟ جو کچھ حتیٰ دشمنوں کے سامنے انہوں نے ہمدردی کے لیے کیا وہ کیوں نہیں یاد آتا؟ یہ سب چیزیں ہمیں یاد آنا چاہیے امام کے فضائل کے طور پر. اب میں جہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ مولا کی دعائیں اور مولا کی تربیت, اور مجھے اس ٹاپک سے بھی تھوڑا سا نزدیک لانا ہے جس کو ہم 3 دن سے بیان کر رہے ہیں, اور وہ بیان بھی کرتا ہوں کہ موضوع کیا ہے اور اس کو میں کیسے کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. وعجل اللہ یا رسول اللہ یا اللهم صل علی محمد علی محمد. جو ہم چند دن سے بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا جو اہل بیت اطہار نے ہم سے چاہا تھا, ان وہ جو ہم سے مین, میں انگلش کا لفظ استعمال کرنے میں مجبور ہوں, اردو کا بھی لفظ استعمال کروں گا, مین پرائیورٹیز جو وہ چاہتے ہیں ہماری زندگی میں ہو وہ کیا ہے, اولویت زندگی کی ان کے نزدیک کیا ہے. میں نے عرض کیا اس وقت ہم لوگ ایک مادی دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, زیادہ تر والدین کی بچوں کی اولویت دنیا ہے, زیادہ تر کیریئر پلاننگ میں کیسے پلان کرتے ہیں, بچہ کس فیلڈ میں جائے گا کس میں نہیں جائے گا, حد تک کس خاندان سے شادی ہونی ہے کس خاندان سے رشتے نہیں بننے اور بننے, سب کی بنیاد بدقسمتی سے زیادہ تر دنیا بنی ہوئی ہے. کیا اتنا کہ ہم مین ہماری پرائیورٹیز دنیا ہو اور سائڈ میں کچھ فیصد دین اور اہل بیت کے نام پر ہو, کیا اس طرح سے امامت کی نصرت ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 2-3 دن میں نہیں یہ ٹکرا جائے گا, اس دن عام روٹین میں چلتا رہے گا, لیکن مشکل کب آئے گی؟ مشکل اس وقت آئے گی جس کے لیے ہم نے ساری زندگی گزاری تھی, اگر وہی چیز اہل بیت کے کسی حکم کے سامنے آ گئی اب کیا ہوگا؟ اگر ہم نے اپنے آپ کو پہلے سے تیار نہیں کیا تھا, خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی, اس وقت ہم فیصلے نہیں کر پائیں گے, اس وقت فیصلے غلط ہو جائیں گے پھر. اور میں نے کئی واقعات آپ کی خدمت میں عرض کی, اور میرے خیال میں بہت سارے واقعات آپ کے اپنے ذہن میں, کہ جن لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دیا تھا انہوں نے اس لیے نہیں ساتھ چھوڑ دیا تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا مسلم بن عقیل کون ہے؟ ان کو پتہ تھا. اچھا کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ جب ہم ساتھ نہیں دیں گے تو مسلم بن عقیل شہید ہو جائیں گے؟ یہ بھی پتہ تھا ان کو, تو پھر ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کون سی ڈھکی چھپی بات تھی؟ صرف اس وجہ سے ساتھ نہیں دیا کہ این ٹائم پر ان کی دنیا کی کچھ ایسی چیزیں ٹکرا گئیں جس سے وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کر سکے. کسی کی بیوی آ گئی, کسی کی اولاد آ گئی, کسی کے والدین آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا, تم جاؤ گے تو وہ ہو جائے گا, اور وہ اپنی ان چیزوں میں اتنا اٹیچ ہوئے ہوئے تھے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی مظلومیت ان کے سامنے چھوٹی ہو گئی. اچھا اب میں اور آپ 1400 سال کے بعد تقریباً ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ان لوگوں نے بالکل غلط کیا, 100% غلط کیا. جس وجہ سے انہوں نے غلط کیا وہ وجہ کیا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ وہی محبتیں جن کی خاطر وہاں پہ غلطیاں ہوئی تھیں کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں؟ اچھا کیا آپ مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا کیا اولاد کی محبت نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے, لیکن اولاد کی محبت مجھے امام کی محبت سے روک لے, امام کی نصرت سے روک لے, یہ محبت نہیں چاہیے. گھر بار نہیں ہونا چاہیے, کاروبار نہیں ہونا چاہیے, زمین جائیداد نہیں ہونا چاہیے, لیکن چند باغوں کو بچانے کے لیے میں یزید کے لشکر میں چلا جاؤں, یا کم سے کم اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں جس وقت مجھے مسلم بن عقیل کا ساتھ دینا تھا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کس نے یقین دیا کہ ہم اس محبت میں مبتلا نہیں ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ہم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑا. آزمائے کب گئے ہیں؟ ابھی امتحان میں پڑھے کہاں ہیں؟ ابھی تو وہ عظیم الشان امتحان ہونا ہے جب امام تشریف لائیں گے. اس کو میں نے 2-3 دن میں عرض کیا کہ بھائی پہلے سے آپ کی اور میری لائف کی پرائیورٹیز, اولویتیں وہ سیٹ ہو جائیں جو اہل بیت چاہتے تھے. اس کے اندر آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ وہ لوگ ظلم برداشت نہیں کرتے, ان کی زندگی کا ایک مقصد بیان فرماتے ہیں, یملا الارض قسطا وعدلا کما ملا ظلما وجورا, وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ظلم کا مقابلہ کریں گے, وہ یہ مقابلہ چھوٹی سطح پہ نہیں کرتے. چھوٹی سطح پہ مقابلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ظالم سے ٹکرائے, اس کو ختم کر دیا, معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, وہ یہ نہیں کرتے. وہ انتہائی گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں ظلم کی جڑیں کہاں پہ لگی ہوئی ہیں, وہ جا کے اس سے ٹکراتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ان کا جو ظالموں سے مقابلہ ہوا تو 11 نسلیں شہادتیں دی ہیں. پھر 11 نسلیں شہادتیں دی انہوں نے. اب میں اور آپ ہیں یہاں پر اس دنیا کے اندر, کیا یہاں ظلم ختم ہو گیا؟ یہ جو ابھی دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے, وہ جو پارا چنار کے اندر ظلم ہو رہا ہے, اور وہ جو ایک مجاہد کل رات تہران کے اندر شہید کر دیا گیا, اور وہ جو بیروت کے اندر ایک مجاہد شہید کر دیا گیا, اور یہ جو فلسطین بیچارے مظلوم 22 لاکھ فلسطین کبھی ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, قسمہ پرسی کے عالم میں بعض فلسطینی خاندانوں نے اس 10 مہینے میں 8 مرتبہ گھر چھوڑے ہیں اپنے, زخمیوں کو ہاتھوں کے اوپر اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ اور جہاں پہ جنگیں نہیں ہو رہی کیا وہاں پہ ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا ہمارے اپنے ملک کے اندر مظلوم لوگوں کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا ان بیچاروں کا حق یہ تھا کہ اپنے زندگی کی مصیبتوں کو اٹھا اٹھا کے جو حق و حلال کی کمائی دیں وہ چند بلوں کی ادائیگی میں ختم کر دیں؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ اور کما کون رہے ہیں؟ جن کے پیٹ حرام سے بھرے پڑے ہیں وہ کما رہے ہیں. کس کی زندگی کے خرچے کے اوپر؟ یہ جو مظلوم یہاں بیٹھے ہوئے 8-8 گھنٹے, 10-10 گھنٹے, 12-12 گھنٹے گرمی کے اندر کھڑے ہو کر ریڑھی لگائے بیچارہ 4 پیسے کمائے اور ان بدبختوں کو دے دے جن کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں, یہ ظلم نہیں ہے؟ بچے ہمارے مریں, بچے ہمارے مصیبتیں اٹھائیں, اور وہ اپنی بدبخت زندگیوں کے اندر ان مزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, ہمارے بچوں کی قیمت پہ, یہ ظلم نہیں ہے؟ 22 کروڑ عوام کو غلام بنا کے رکھ دیا ان لوگوں نے, 22 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کر کے رکھ دیا. کتنے لوگ ہوں گے یہ لوگ؟ مشکل سے 10,000 ہوں گے جنہوں نے یہ بدبختی ڈھائی بھی ہے. یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ سب ظلم ہے. اس ظلم کا خاتمہ اہل بیت کیسے چاہتے تھے؟ کیوں لوگ ان ظالموں سے نہیں لڑ پاتے؟ جس کو موت کا خوف ہوگا وہ کبھی کوئی مقابلہ نہیں کرے گا. اور ان ظالموں نے نظام ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جن کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں ان کے دماغوں میں اتنی لالچ اتنے خوف ڈال دیتے ہیں کہ وہ مرتے مرتے کٹتے رہتے ہیں اور کبھی سر نہیں اٹھاتے. اہل بیت یہ جانتے ہیں کہ ان کی حربے یہ ہیں. میں نے قرآن کریم کی شواہد آپ کی خدمت میں دوسری مجلس میں تفصیل سے عرض کیے کہ فرعون کیسے کرتا تھا، نمرود کیسے کرتا تھا، اللہ کے دین نے کیا سکھایا. ان تعلیمات کو اہل بیت اطہار علیہم السلام نے، جن کو لے کر قوم ظلم کا مقابلہ کریں اور ان غلامیوں سے اپنے آپ کو نکال دیں، اہل بیت نے ان تعلیمات کو سادہ الفاظ میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. جب موقع ہوتا تھا تو درس دیتے تھے جیسے مولا پانچویں اور چھٹے سرکار، اور جب موقع نہیں ملتا تھا تو مولا چوتھے امام کی طرح وہی ساری باتیں جو ان کے اولاد طیبہ و طاہرہ نے درس میں کہیں وہ آ کر دعاؤں میں فرماتے تھے، وہ دعاؤں میں فرماتے تھے. آپ ان تعلیمات کو اٹھا کے دیکھیے. دیکھیے آج شب ولادت ہے، اب شب شہادت ہے. میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، کل شہادت کا دن، ایک درخواست کروں گا. آپ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے، میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں کہ آج رات کل دن میں کوئی ایک دعا امام مظلوم کی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. ایک دعا. آپ کے میرے گھر پہ صحیفہ سجادیہ نہیں ہے، موبائل موجود ہے، دنیا بھر میں پتہ نہیں کتنی زبانوں میں صحیفہ ترجمہ ہوا ہوا ہے، ایک دعا ضرور پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ. خدا آپ کو اور مجھے توفیق سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. یہ وہ چیزیں تھیں جن کے ذریعے سے امام نے لوگوں کو زندہ کیا. اور کس نا امیدی کے زمانے کے اندر یزید جیسے کی حکومت، بنی امیہ جیسے کی حکومت، اور وہ حشام اور اس عبد الملک کی نسل کے لوگ موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے امام نے لوگوں کو ان تعلیمات کے ذریعے زندہ کیا. اتنے لوگوں کی تربیت کی کہ جب پانچویں امام کو درس دینے کا موقع ملا چھٹے امام کو، تو چار چار ہزار لوگ ان کے درس میں بیٹھے ہوتے تھے. یہ چار ہزار لوگ کہاں سے آئے؟ یہ چار ہزار لوگ کس نے تربیت دیے تھے؟ یہ موقع کس نے فراہم کیا تھا؟ یوں امام مظلوم نے فراہم کیا تھا جو جب مسجد نبوی میں آ کر بیٹھتے تھے نا، اور کوئی ان کے ساتھ زیادہ بیٹھتا تھا تو وہ چند دنوں میں غائب ہو چکا ہوتا تھا. اگر امام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے اور کوئی شخص مثال کے طور پر دو چار دفعہ امام کے نزدیک آتا تھا، سوال جواب کرتا تھا، وہ غائب ہو جاتا تھا، وہ مارا جاتا تھا. امام نے اس طرح اپنے ماننے والوں کی جان بچانے کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، اور جو ان کے ہمراہ ہوتے تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ آج مولا نے اگر یہ دعا انتخاب کی ہے تو اس کا مطلب ہے مولا یہ پیغام ہمیں سکھانا چاہتے ہیں. بغیر یہ کہے کہ آج میں عقائد پہ بات کر رہا ہوں، آج میں مثلا اس مسئلے کو حل کروں گا، امام تشریف فرما ہوتے تھے، دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھنے کا ارادہ فرماتے تھے، نبی اور ان کی آل پر مسلسل درود بھیجتے تھے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد آل محمد. آپ خود سوچیے بار بار امام کے صحیفے میں نبی اور ان کی آل پہ درود کیوں ذکر کی جاتی ہے؟ وہ اس لیے ذکر کی جاتی ہے کہ حکام اسلام کے معاشرے سے نبی اور آل کا ذکر ختم کرنا چاہتے تھے. امام نے لوگوں کو نزدیک لا کر دعاؤں کے ذریعے سے نبی اور ان کے آل کے مقام کو واضح کیا، بار بار ذکر کیا. اور وہ زمانہ کیا زمانہ تھا آپ، میں مجھے بعض اوقات یہ بولتے ہوئے اور بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں کہوں کہ نبی کے جانے کے 50-60 سال کے بعد مدینہ کہاں پہنچ گیا تھا. تصور میں نہیں آ سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا، اور ہوا ہے، کنفرم ہوا ہے. بالکل معذرت کے ساتھ کوئی کہے شب شہادت آپ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، میں امام کی مظلومیت آپ کو اور کیسے دکھاؤں. امام اس مدینے میں رہ رہے تھے جہاں پر سب سے زیادہ عزت مند لوگ گویے تھے، گانے والے. آپ کو لگے گا جیسے ہمارا معاشرہ ہے،
آپ معذرت کے ساتھ میں نے یہ جملہ کہا آپ کو برا لگا نا, ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں, یہاں ہیرو کون ہے, یہاں کس کو عزت ملی ہوئی ہے؟ میں نے کل پرسوں ایک جملہ عرض کیا تھا, ہم بے وقوف ہیں کہ ان لوگوں سے عزت مانگیں جو خدا کی نظروں میں ذلیل ہیں. ان سے عزت مت مانگو, یہ خود بے عزتی کی دلیل ہے. میں بے عزت انسان ہوں گا اگر میں کسی ایسے سے عزت مانگوں جو خدا کے سامنے ذلیل ہے. عزت اللہ کی طرف سے. امام اس دور میں زندگی تشریف فرما ہے مدینہ کے اندر, جہاں ایک گانے والی حج پہ جاتی ہے, مدینہ کے سارے اشراف شہر چھوڑ کر اس کو خدا حافظ کہنے جاتے ہیں. یہ مدینہ نبی ہے, یہاں ثقافت کا یہ عالم ہے, اور وہ جا رہی ہے اور اس کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے مدینہ کے اندر. جب واپس آتی ہے تو اشراف پھر مدینہ کے باہر جاتے ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے. یہ نبی کا مدینہ ہے. اچھا, یہ اتنی بری حالت کیسے ہو گئی؟ البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں, ہمارے معاشرے اس سے بہتر نہیں ہیں, ہمارے معاشرے اس سے بہتر نہیں ہیں. آپ کے اور میرے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ہجوم کی جگہیں کیا ہیں, جہاں پہ ثواب ہے یا جہاں پہ گناہ ہیں, جہاں پہ گناہ تقسیم ہو رہے ہیں وہ ہجوم کی جگہیں ہیں ہمارے یہاں. صحیح ہے, تو سوال یہ نہیں کہ ہمارے یہاں کیسے ہے, سوال یہ مدینہ میں یہ کیسے ہو گیا تھا. وہ بہت سادہ سی ایک وجہ ہے, جب آپ انسانوں کو مادہ پرستی کی پٹری پہ بٹھا دیتے ہیں تو یہ جو مادہ پرستی ہے, دنیا کی محبت ہے, یہ انسانوں کو ذلت کے آخری مقام تک لے جاتی ہے. یہ جو ہمارے پاس روایتوں میں ہے نا, اور اہل بیت نے ہمیں سکھایا, انہوں نے فرمایا, اور یہ سخت باتیں میں پہلے بھی کر چکا ہوں, جو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی دولت مند کسی جگہ پہ داخل ہو اور لوگ اس کے دولت کے احترام میں کھڑے ہو جائیں, تو بعض روایتوں نے کہا کہ 2/3, بعض روایتوں نے کہا آدھا, بعض روایتوں نے کہا 1/3. کہا اگر کوئی دولت مند داخل ہوا اور صرف دولت کے احترام میں لوگ اس کے کھڑے ہو گئے, آدھا دین ختم ہو گیا ان کا, آدھا دین ختم ہو گیا. کل میں اصرار کر رہا تھا کہ بھائی ان مجالس کے اندر سادگی کو برقرار رکھیں, یہاں پر عہدوں کا تذکرہ مت کریں. خدا نے متعال نے احترام کی بنیاد رکھی ہے تقویٰ, علم, اور وہ جو معاشرے کے لیے دین کے لیے مخلصانہ کوشش کرے, اس کے احترام کی بنیاد رکھی ہے. خدا کے دین میں طاقت, دولت, شہرت کا احترام نہیں ہے. اگر میں اور آپ اپنی مجالس میں بھی انہی پیرامیٹرز کے اوپر احترام تقسیم کرنے کے لیے آ گئے اور احترام مانگنے کے لیے آ گئے, اس کا مطلب ہے ہم یہاں پہ بھی مادہ پرستی کر رہے ہیں. یہ اہل بیت کو قطعاً پسند نہیں ہے, اہل بیت اطہار نے کبھی یہ نہیں چاہا. تو آپ ان دعاؤں کو جا کر دیکھیے, اہل بیت اطہار کے رویوں کو دیکھیے, ان کے اندر کیا چیز ہے, وہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں آخرت کے لیے, آخرت کے لیے. تو مثال کے طور پر کبھی کوئی بچہ آ کر ہم سے کہتا ہے کہ مولانا مجھے اچھا لباس پہننا پسند ہے. صحیح ہے, کوئی برائی نہیں ہے, کوئی برائی نہیں, اہل بیت کی تعلیمات سے عرض کر رہا ہوں, کوئی برائی نہیں ہے. کوئی کہے مولانا مجھے پرسکون زندگی گزارنا پسند ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے اس میں. مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں اور چاہوں کہ میرے لباس کی وجہ سے لوگ میرا احترام کریں. یہ مصیبت ہے, یہ مصیبت ہے. اس پہ روایت کیا ہے؟ اس پہ روایت یہ ہے کہ اگر کوئی خاص لباس پہنے کہ اس لباس کی وجہ سے لوگ اس کا احترام کریں, تو لباس سمیت جہنم میں جائے گا, ختم, اس کو ختم کر دیا چیپٹر کو. تو آپ ماشاءاللہ اتنے یہاں پہ جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت تعداد میں یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, ظاہر سنیں گے بھی بعد میں, ان سب کی خدمت میں عرض کروں گا, اپنے لباس کے ذریعے, اپنی سواری کے ذریعے سے, اپنے گھر کے ذریعے سے جو عزت مانگتا ہے وہ بنی امیہ کا ہے, اہل بیت کا نہیں ہے. وہ بنی امیہ کا ہے, وہ اس ثقافت کا ہے, وہ اس کلچر کا ہے, اس کلچر کا نہیں ہے. اس کلچر میں لباس, سواری, گھر, دولت, طاقت, شہرت, اس سے احترام کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک آپ کہیں کہ مثلا کیا ایسے لوگوں کی بے عزتی کرنی ہے؟ نعوذ باللہ تعالی, نہیں, کیوں بے عزتی کرنی؟ اچھا, کیا یہ ممکن ہے کوئی دولت مند ہو, طاقتور ہو, شہرت رکھتا ہو اور اہل بیت کے سامنے خاضع اور خاشع متواضع ہو؟ ہاں بالکل ممکن ہے, اس کا احترام کریں یا نہیں کریں؟ بالکل کریں. دولت کی وجہ سے کریں؟ نہیں, اس کے خضوع اور خشوع کی وجہ سے کریں. جو اس نے اہل بیت کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے اس کی وجہ سے کریں, لیکن نہ کہ اس کی دولت اور طاقت کی وجہ سے کرنا شروع کر دیں. اچھا, اگر خدا نہ کرے یہ چیزیں ہم کرنے لگے نعوذ باللہ تعالی, تو کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. سب کے دماغوں پہ دولت کا بھوت چڑھ گیا ہے, اور پھر ایک دفعہ جب لوگ اس پہ جاتے ہیں تو حلال حرام پہچانتے ہیں پھر کیا؟ نہیں. بہت دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں, اس وقت بھی دوبارہ عرض کر رہا ہوں, اہل بیت کی سنت و سیرت سے ان کو احترام دو جن کو یہ دنیا احترام نہیں دیتی ہے. آپ کی دنیا حل ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کی دنیا سیدھی ہونا شروع ہو جائے گی. ان کو احترام دے دو. اب وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کا نوکر ہو سکتا ہے, وہ ایک ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو حال حلیے سے بالکل آپ کو ناقص لگ رہا ہے بالکل, اس کو احترام دے دو. دکھاوے کی خاطر نہیں, اللہ کی خاطر, اہل بیت اطہار کے نام پر دے دو. آپ نے یہ سنتیں اہل بیت کی لے لیں, اور انسانوں کی زندگیوں سے مشکلات کو حل کرو. ایک سنت عرض کروں گا, وقت میں آپ کا مزید نہیں لوں گا, اختتام پر ہوں. مولا چوتھے امام کی ذات پر درود بھیجیں, محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. بہت مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کسی ایسے طریقے سے کرتے ہیں, یا میں کہوں گا ایسے بے ڈھنگے طریقے سے کرتے ہیں کہ نتیجہ الٹا ہے, نتیجہ الٹا ہے. مثلا فرض کر لیجئے میں نے ایک کام کیا جس سے میں چاہتا ہوں غریبوں کی مدد ہو, غریبوں کی مدد ہو. اب میں نے اس کام کرنے میں لوگوں سے کہا بھائی آپ مدد دیں, اور جو اتنی مدد دے گا اس کا نام یہاں سے اعلان ہوگا, اور جو اتنی مدد دے گا اس کو مائک بھی پکڑا دیا جائے گا کہ آپ دو منٹ آ کے بات کر لیں, اور جو اتنی مدد دے گا اس کا یہاں پہ اسٹیکر لگا دیا جائے گا. اچھا, اب یہ جو ہم نے کیا, ٹھیک ہے, آپ کا مقصد تھا غریب کا ساتھ دینا, یہ جو ہم نے کیا اس میں معیار کیا ہے عزت ملنے کا؟ دولت. اب کیا ہو گیا؟ اب یہ بالکل کام کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا, آپ نے دولت کو پروموٹ کر دیا. اس کے مقابلے میں ہمیں کیا چاہیے؟ اس کے مقابلے میں ہمیں اہل بیت کی سنت چاہیے. وہ کیا ہے؟ ہر امام کی زندگی کے اندر یہ پہلو تھا, ہر امام کی زندگی. وہ کیا تھا؟ راتوں کو گھر سے نکلتے تھے, غریبوں مسکینوں تک مدد فراہم کرتے تھے. جو میں نے جستجو کی اہل بیت کی سیرت میں, سوائے یہ کہ زندان میں ہوں, ورنہ اس کو ترک نہیں کرتے تھے. حتیٰ ایسے حالات میں جب تنہا نکلنا ان کی زندگی کے لیے خطرہ ہوتا تھا تب بھی راتوں کو نکلتے تھے اور لوگوں کی مدد کے لیے جاتے تھے. اچھا, میں کیا یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی راتوں کو نکلیں مدد کے لیے جائیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اعلان کر کر کے مدد مت کریں, خاموشی سے کریں, کسی ایسے راستے سے کریں جس کو ہم لوگ پرانے بزرگ ہمارے کہتے تھے, اس ہاتھ سے دو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو, ایسا کوئی راستہ کریں. اب ہمارے یہاں بدقسمتی سے ریاکاری شو آف اتنا روٹین ہے کہ بندے کا اعلان جب تک مائک سے نہیں ہو اس کے دل کو چین ہی نہیں ملتا ہے. یعنی جب تک وہ اپنے سارے ثواب کو غارت نہیں کر لیتا اس کو چین نہیں ملتا. خدا نے متعال فرماتا ہے, لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذى, منتیں جمع کر اذیتیں دے دے کر تم اپنے صدقات کو باطل مت کرو. اہل بیت کی سنت کیا ہے؟ اہل بیت کی سنت یہ راتوں کو نکلتے تھے. کیوں راتوں کو نکلتے تھے؟ دن میں لینے والا شاید نہ لے اہل بیت کی دشمنی میں, تو ان کو راتوں کو جا کے دیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ کسی ماننے والے نے کہا کہ مولا یہ جن کو آپ نے رات میں جا کے تقسیم کیا یہ آپ کے چاہنے والے؟ امام نے فرمایا کہ اگر یہ ہمارے چاہنے والے ہوتے جو ہمارے دسترخوان پہ آ کے بیٹھ سکتے ہوتے تو ہم ان کو اپنے دسترخوان پہ ساتھ بٹھا کے کھلاتے. یہ وہ ہیں جو ہمارے دسترخوان پہ آ کر بیٹھنا قبول نہیں کریں گے, ان کو ہم نے چھپ چھپ کے دیا ہے, ان کو ہم نے چھپ چھپ کے دیا ہے. صحیح, عزت سے کام کرنا سکھایا. اور یہ ان کی اولویتوں میں سے ایک اولویت ہے. اچھا اب یہاں پہ ممکن ہے کوئی بیٹھا ہو یہاں پہ جو خود مثال کے طور پر مالی مشکلات میں ہو اور مجھ سے کہے کہ مولانا یہ جو دوسروں کی مدد کرنے کی باتیں ہیں یہ تو اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں جس کے پاس اپنا کچھ ہے, میں تو خود مہینے کی زندگی نہیں گزار پا رہا ہوں, میرے تو خود منتھ اینڈ میں پرابلم آ رہی ہے. تو میں اس سے کہوں گا کہ تمہارے لیے واجب ہے کہ تم ضرور صدقہ کرو چاہے 5 روپے کا. خدا کیا نمبرز دیکھتا ہے؟ مثلا اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا میری تنخواہ میں میرے مہینے کا گزارا نہیں ہو رہا, تو میں اس سے ایک بات پوچھوں گا, 5 روپے صدقہ کر سکتے ہو؟ مجھے پتا ہے آج کل 5 روپے میں کوئی ٹافی بھی نہیں ملے گی شاید. 50 روپے کر سکتے ہو؟ 50 روپے تمہاری دینے سے تمہاری زندگی میں سختی بڑھ جائے گی کیا؟ نہیں بڑھے گی. 50 روپے دے دو. دینا سیکھو. کیوں؟ وہ جو لینے والا خدا ہے وہ نمبرز نہیں دیکھ رہا ہے, تمہارے دینے والا دل دیکھ رہا ہے. یہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے, دینا سیکھو. اہل بیت میں اتنی دعائیں دی ہیں اتنے حوصلے اور اتنے صبر کے ساتھ, میں بار بار گھڑی کو دیکھتا ہوں, وقت اختتام پر ہے, اتنے حوصلے کے ساتھ. اب ذرا تصور کرو, مولا وہ ہیں جن کے والد پہ وہ مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں اور امام انہی مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تھے, انہی مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تھے اتنے حوصلے کے ساتھ. وہی قحط میں پھنستا تھا مدینہ جس نے ان کے والد کا ساتھ نہیں دیا تھا, تو گندم تقسیم کرتے تھے حوصلے کے ساتھ. صحیح. آپ اتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرمائیں, دینے کی عادت ڈالیں. دیکھو میں اتنی عمر میں آ گیا, اتنا 40 سال سے طالب علم ہوں, دنیا کے اتنے اتنے کونوں میں جاتا ہوں. اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا تم نے زندگی میں کوئی قانون سیکھے ہوں, تو میں ایک قانون عرض کروں گا اہل بیت کی تعلیمات سے سیکھا ہے. وہ کیا ہے؟ اگر میں پرخلوص لوگوں کو کچھ دوں گا, خدا قطعاً بڑھا کر مجھے ہر زندگی میں دیتا رہے گا. یہ جو میں آپ کی خدمت میں کوشش کر رہا ہوں نا, میں آپ کو اہل بیت کی محبت دینے کی کوشش کر رہا ہوں, اس سے کیا ہوگا؟ خدا میرے دل میں اہل بیت کی محبت اور بڑھا دے گا. میں آپ کو اگر اہل بیت کی تعلیمات دینے کی کوشش کروں گا پرخلوص, تو وہ خدا مجھے ان کا علم دے گا. اگر میں آپ کو ہمدردی دوں گا, خدا مجھے ہمدردیاں دلوائے گا. میں محبتیں دوں گا, خدا مجھے محبتیں دلوائے گا. اب یہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات کا وہ راز ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. دوسروں کو جو کچھ دے رہے ہیں بہت ہوشیاری سے دیجیے گا. کیوں؟ چونکہ یہ سب واپس آئے گا, سب واپس آئے گا. آخری جملے عرض کروں گا, توازو انکساری. امام کو مدینے کے گورنر نے اتنا اذیت پہنچائی جس کی کوئی حد نہیں. جب مدینے میں تبدیلی آئی اور لوگوں نے بنی امیہ کے حاکم کو اٹھا کے پھینک دیا, اس گورنر کو لا کے انہوں نے ایک جگہ پہ باندھ دیا, ایک درخت سے باندھ دیا, اور کوئی اس کو جوتے مار رہا ہے, کوئی گالیاں دے رہا ہے, کوئی تھوک رہا ہے, کوئی بدتمیزی کر رہا ہے, جن کے ساتھ اس نے شاید اتنا برا بھی نہیں کیا ہو جتنا اس نے مولا کے ساتھ کیا تھا. اسی دوران مولا وہاں سے گزرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. جب مولا تشریف لاتے ہیں, اب لوگ دیکھتے ہیں کہ اب امام ہیں جن کے اوپر اس بدبخت نے بہت ظلم کیا ہے, اور یہ بدبخت ہے جو درخت سے بندھا ہوا ہے اور اس کا کوئی پرسان حال اس وقت نہیں ہے. امام تشریف لاتے ہیں. اب لوگ توقع کر رہے تھے کہ اب امام مثلاً انتقاماً کچھ کریں, بدلے میں کچھ کریں. کچھ نہیں کیا امام نے. امام نے فرمایا کہ اب اس سے بدلہ لے رہے ہو جب اس میں طاقت نہیں رہی, اس وقت کیوں نہیں مقابلہ کیا تھا؟ اس وقت امام نے جو صبر دکھایا نا, تو وہ جو ان کا دشمن درخت سے بندھا ہوا تھا, اس نے وہ آیت پڑھی, کہنے کا اللہ جانتا ہے اپنی رسالت کہاں قرار دے. آپ اہل رسالت ہیں, آپ اہل امامت ہیں. ہاں, یہ امام کا صبر ہے. دینے کے والے بنو, خدا پتہ نہیں کیا کچھ دے دے گا, اور جو منفی دو گے وہ بھی واپس آئے گا, جو تکبر دیا غرور دیا وہ بھی واپس آئے گا. مولا کی مظلومانہ زندگی ہے. اللہ اکبر. مولا کی زندگی حیات طیبہ بہت سارے پہلوؤں پہ مشتمل ہے. میں پتہ نہیں کتنی چیزیں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا تھا جو نہیں کہہ پایا, لیکن بہرحال ایک چیز جو امام کی زندگی میں سب سے زیادہ واضح روشن وہ اپنے والد کی مظلومیت کو یاد کرنا ہے. اللہ اکبر. چند جملے مولا نے ایسے ارشاد فرمائے ہیں جو ان کے اندر چھپے ہوئے اس غم کو ظاہر کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ اے فرزند حسین 30 سال ہو گئے آپ کو روتے ہو, 30 سال ہو گئے آپ کو روتے, اتنا گریا. فرمایا کہ یعقوب نے ایک بیٹا کھویا تھا, ایک بیٹا کھویا. اللہ اکبر. مولا امام سجاد کے دل پہ کیا گزرتی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میں مصائب کو کہاں سے شروع کروں, کہاں تک لے کر جاؤں. بس اتنا سوچتا ہوں کہ ہر امام کی امامت کا آغاز پچھلے امام کی شہادت پہ ہوا ہے. 11 ائمہ شہید ہوئے. اس کا مطلب ہے جب بھی کوئی امام امامت کے منصب کو شروع کرتے ہیں اپنے والد کی شہادت سے شروع کرتے ہیں. لیکن چوتھے امام وہ امام ہے جو خیمے سے باہر آتے ہیں, نیزے پہ اپنے بابا کا سر دیکھتے ہیں, فرمایا السلام علیکم یا عبد اللہ. مولا سجاد کی امامت ایسے شروع ہوئی ہے. جو کچھ جملے مولا کی حیات طیبہ میں ایسے ہیں, اتنے عجیب ہیں. اور مثلاً آپ اور میں ساری زندگی مصائب اہل بیت سنتے ہیں, ان مصائب پہ روتے ہیں, لیکن جب امام کے ان جملوں کو سنتے ہیں تو لگتا ہے جیسے 10 دفعہ بھی ایسی زندگی ملے تو امام کے غم میں روئے انسان. میں اگر اس منظر میں سے, مناظر میں سے ایک منظر صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں تو میں معمولاً طالب علم ہونے کے ناطے اس کا انتخاب کرتا ہوں. 11 محرم کا دن تھا, آپ نے اتنے مصائب 11 محرم کے سنے ہوں گے, یہ دن یاد کرنا کافی ہے. بس جملوں میں سے چند جملے عرض کروں گا. 11 محرم کا دن کون سا دن تھا؟ وہ دن تھا جب امام سجاد کو بی بی زینب نے سوار کیا. اللہ اکبر. یہ مدینے سے کتنا مختلف ہے جب 18 جوان بی بی زینب کو سوار کر رہے تھے, کتنا روئے امام سجاد کے غم میں. ارے وہ امام جو 30 سال تک روتے رہے, پانی دیکھتے تھے تو روتے تھے, خون دیکھتے تھے تو روتے تھے. 11 محرم کا دن ہے, امام تشریف فرما ہے, بیبیاں بے کجا و اماریوں پر ہیں, مقتل سے گزاری گئی ہیں, سید الشہداء کا بے غور و قبل لاشا دیکھ لیا, بیبیوں نے اپنے آپ کو اماریوں سے زمین پر گرایا ہے, امام زمانہ نے اس کا مرثیہ پڑا ہے, بیبیوں نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا, بیبیاں گویا مقاتل کی طرف تشریف لے گئی ہیں. اب شاید اس وقت کی بات ہے یا شام غریبہ کی بات ہے جب ایک بچی ایک بے سر کے لاشے پر سر رکھ کے بیٹھی ہے, بی بی تشریف لائی, فرمایا تم نے اس لاشے کو کیسے پہچانا؟ کہا میں یہاں سے گزر رہی تھی, لاشے میں سے ندا آئی, الیہ یا بنیا, میری بچی میرے پاس آ جاؤ. بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے لاشے کے پاس آئی, اپنے ہاتھ میں مٹی کو بلند کیا, مدینے کا رخ کیا اور اللہ کے نبی سے فرمایا اے رسول اللہ ھذا حسین کا مرمل بالدماء, اے اللہ کے نبی یہ آپ کا حسین ہے, اس کا جسم زمین کربلا بھرا ہے, ان کا سر کوفہ کے بازاروں میں ہے. مولا سید سجاد پابند سلاسل زنجیروں میں توق اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے اپنی پھوپھی کو دیکھ رہے ہیں، میری پھوپھی میرے بابا کا ماتم کر رہی ہے، ایک لائن یا عمر سعد یا شمر لائن امام سجاد کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے اے سید سجاد بیبیوں سے کہو ماتم ختم کریں چلے یہاں سے، امام سجاد اے مولا چوتھے امام کے عزادارو، امام سجاد خاموش رہے، معذرت چاہتا ہوں اس لائن نے کوڑا مارا، امام کی قبر جھک گئی پھر ایک اور کوڑا مارا، امام کی قبر اور جھکی، بی بی زینب کبرا نے دیکھ لیا، نزدیک تشریف لائی، کہا سید سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں، اب جو امام سجاد نے ایک جملہ بولا وہ سینوں میں آگ لگا دیتا ہے، وہ خون کھولا دیتا ہے، امام نے فرمایا پھوپھی اما آپ میرے بابا کے لاشے پہ ماتم کرے، سجاد کوڑے کھائے گا لیکن ماتم باقی رہے گا، اتنا اس امام مظلوم کا ظلم ہوا، امام پنجم مولا پانچویں امام جب امام کے اپنے بابا کے لاشے کو غسل دے رہے تھے، مولا علی مرتضی کی طرح امامہ اتار کے ماتم کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے پوچھا کہا میں نے اپنے بابا کے کوڑوں کے نشان دیکھے، زنجیروں کے زخم دیکھے، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین،
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔